السلام علیکم، پروگرام جہاں رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں ولیم آنڈرے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، سوال بھیج سکتے ہیں جن کو ہم اپنے ماہرین سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے facebook.com/VOA اردو اس پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ آپ کے کامنٹس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، آپ کے ناموں کو شامل کریں گے پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی سوال کریں گے تو ہم اپنے ماہرین سے بھی اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج پروگرام جہاں رنگ کو ترتیب دیتے ہوئے کافی مشکل ہوئی کیونکہ آج موضوعات بہت تھے، وقت کم تھا۔ خیر، ہم نے کوشش یہی کی کہ آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر بات کر لی جائے۔ ایران کے سرحدی محافظوں کی ہلاکت ہوئی جس کے بعد ایران نے پاکستان سے احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی بھارتی صنعت کار سے ملاقات پر مختلف حلقوں میں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، بات کریں گے اس کے بارے میں بھی۔ افغانستان میں طالبان نے موسم بہار کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ہر سال کی طرح معمول کی کارروائی ہے یا اس سے کچھ بڑھ کر اس کو اہمیت دینی چاہیے؟ امریکہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے معاملات کافی اس وقت گرم ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ امریکہ، روس اور شام، روس کا شام میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ امریکہ روس کو شام کے حوالے سے کس حد تک دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اور شام کے بحران پر قابو پایا جا سکے؟ ماہرین سے ہم بات کریں گے۔ تو آئیے ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ اس وقت پروگرام کا آغاز ہم کریں گے۔ سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم ہمارے ساتھ ہیں، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون یعنی برسر اقتدار پارٹی سے ہے۔ بے انتہا ممتاز نام ہے ایک اور منفرد، رضا رومی کا، وہ ہمارے ساتھ بات کریں گے۔ اور جب ہم یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ کیا اس کو اس زمرے میں لانا چاہیے جو پاکستان کے وزیر اعظم اور صنعت کار جندل کے درمیان ملاقات ہوئی، تو ماہر ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی کے شعبے سے شمع جنید، جو لندن سے ہمارا ساتھ دیں گی، اور ان سے ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں سرحدی محافظوں کی ہلاکت کے بعد ایران نے جو پاکستان سے احتجاج کیا ہے۔ یہ حملہ ہوا تھا بدھ کے روز اور 10 سرحدی محافظ ہلاک ہوئے ایران کے۔ پاکستان سے احتجاج کیا ہے ایران نے۔ ایران کی سرکاری میڈیا کے مطابق تہران میں تعینات پاکستان کے سفیر آصف درانی کو جمعے کے روز طلب کیا گیا اور ان سے احتجاج کیا گیا اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ یہ ایران کا جنوب مشرقی صوبہ سیستان بلوچستان میں پاکستان اور ایران کی مشترکہ سرحد کے قریب دہشت گردوں کا حملہ تھا۔ تو آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ السلام علیکم رضا۔
وعلیکم السلام
جنرل صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ سرحد پر یا سرحدوں پر اس نوعیت کی کارروائیاں اور تشدد کے واقعات گاہے گاہے پیش آتے ہی رہتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے دونوں متعلقہ ممالک یعنی ایران اور پاکستان کو کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ موجودہ جو صورتحال ہے اس خطے کی، اس تناظر میں بہت ضروری ہے کہ ان دو ہمسایہ ملکوں کے تعلقات پر کوئی اس طرح کے واقعات کا زیادہ منفی اثر نہ ہو۔ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
دیکھیں، پاکستان اور ایران کی بہت دیر بعد دوستی، آپ کو پتا ہے 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا، اور اسی طرح پہلے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے وہ شہنشاہ ایران تھے جو 1950 میں پاکستان آئے، اور پھر ہم آر سی ڈی میں شامل رہے، سیٹوں میں شامل رہے، اور ہمارے تعلقات بہترین رہے ہیں۔ ابھی جب یہ انسرجنسی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کے اندر یہ القاعدہ سے ریلیٹڈ لوگ پاکستان کے اندر بھی قتل و غارت کرتے رہے، اور ایران کی سرحد کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جولائی میں بھی 4 سرحدی محافظ جو تھے ان کو ہلاک کیا گیا تھا، اور ابھی بھی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ انفارچونیٹ ہے، اور اس کے اوپر ہم ایران کی حکومت کے ساتھ ان ٹچ ہیں۔ ہم ان کا جو اس کے اوپر اپنے طور پہ جو ان کے فرسٹریشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جو تحفظات ہیں ان کے، لیکن ہم ان کو بھی اشور ہم نے کرایا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ اکراس دی بارڈر افغانستان سے، ایران سے، پاکستان کے ان ایریاز کے اندر جو کنٹیگیوس کی بھی بارڈر ہیں وہاں پرابلم ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جو یہ کلبھوشن یادیو کو بھی یہ ایران کی طرف سے آیا اور اس کو ادھر دبوچا گیا. اسی طرح پیچھے طالبان کا لیڈر ایک جب ہلاک ہوا تھا تو وہ بھی ایران کی طرف سے آ رہا تھا. تو یہاں اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے لیکن اس کو بھی بہت کنٹرول کر لیا گیا ہے. تو ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارے ایرانی بھائیوں کی یہ کیجوئلٹیز ہوئی ہیں, اور امبیسڈر نے ان کو یہی بتایا ہے اس ساری تکلیف کو ہمیں مل کے ٹھیک کرنا ہوگا. افغانستان, پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے, انٹیلیجنس شیئر کر کے اور اپنے وہ سپورٹ کر کے, تو انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ اس کو پورا اوور کم کر لیں گے.
اچھا رضا, یہ علاقے تشدد اور دہشت گردی کی لپیٹ میں رہتے ہیں, مختلف پس منظر رکھنے والے دہشت گرد گروپ بھی یہاں پر مصروف عمل ہیں. جنرل صاحب نے القاعدہ کا بھی حوالہ دیا, ان کو روکنے کے لیے خطے کے ان تمام ملکوں کو مشترکہ نوعیت کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, جس کے بارے میں حکومتی سطح پر بھی بات ہوتی آئی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے مختلف چینلز, سفارتی بھی, سیاسی بھی استعمال کیے جاتے رہے ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کی جاتی ہے, سرحدوں کی نگرانی کرتے ہوئے ان دہشت گردوں پر قابو پانے کی بات کی جا سکتی ہے کی جا رہی ہے, اب تک ایسا ممکن کیوں نہیں ہو سکا؟
دیکھیے, ممکن جو وہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ یہ افغانستان میں جو عدم استحکام ہے پچھلے 15-16 سال سے, اور جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, القاعدہ کی پریزنس اور طالبان موومنٹ جو ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ جو کوئی اسٹیبلٹی تو آ نہیں سکی. اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ مختلف ممالک جو ہیں ان کے اپنے اپنے اہداف ہیں. دیکھیے, پاکستان جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ کسی طرح سے امن امان اور استحکام آئے, اور یہ کہ وہاں پہ ایک نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ ہو طالبان کے ساتھ تاکہ پاکستان کے جو ویسٹرن بارڈرز ہیں وہ پرامن ہو جائیں. البتہ ہندوستان کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہاں پر جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور جو شمالی اتحاد ہے اس کا پلہ بھاری رہے تاکہ وہ پاکستان کے اوپر ایک چیک رکھ سکے. ایران کا پہلے اپنا ایک فرق رہا ہے, وہ طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا, اب طالبان کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ مختلف پلیئر جو ہیں, اب اس میں روس کا بھی ایک اینگل آ گیا ہے, اور اس لیے یہ پیچیدہ ہو گئی ہے اس صورتحال, اس سارے معاملات سے. اب یہ بھی یاد رکھیے کہ بلوچستان جو ہے اس کی بھی بارڈرز افغانستان کے ساتھ ملحق ہیں, تو یہ جو 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 کچھ افغانستان میں ہوتا ہے اس کا پھر امپیکٹ یہاں بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بدقسمتی سے ماضی میں تو بڑے اچھے رہے ہیں, لیکن یہ 1979 کے انقلاب ایران کے بعد پاکستان کے جو ہے بتدریج جو ہے تعلقات وہ ان میں کمی واقع ہوئی, اور خصوصاً پاکستان کا جو ایک سٹانس ہے پبلک پالیسی کا کہ وہ سعودی عربیہ کا بڑا کلوز ایلائی ہے, وہ اس سے بھی ایران کو جو ہے مسئلہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ حالات جو ہے کبھی اچھے ہوتے ہیں پھر تناؤ آ جاتا ہے پھر کشیدگی آتی ہے. تو میرے خیال سے اس کے لیے پاکستان کو بالکل یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو پڑوسی ممالک ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں ہر ایک ملک کے لیے, اور ان سے بنا کے رکھنا جو ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہوتا ہے.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی بھارتی صنعت کار سجن جندل کے درمیان مری میں ہونے والی ملاقات کے بارے میں, جس میں ملک کے مختلف حلقوں میں گرما گرم بحث جاری ہے. کئی طرح کی کیا سرائیاں بھی کی جا رہی ہیں, حزب اختلاف کی طرف سے بھی اس ملاقات کے بارے میں وضاحتیں طلب کی جا رہی ہیں. پہلے تو ہم حکومتی موقف ہی جانتے ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم سے. جنرل صاحب, یہ ملاقات کیوں ہوئی, اس کا پس منظر اور محرکات بتائیں ہمارے سننے والوں کو, اور تاکہ ان کے بھی جو تحفظات ہیں وہ دور ہو سکیں, اور اس سلسلے میں کیا حکومتی موقف ہے, کس طرح سے کس انداز میں آپ اس کو پیش کریں گے؟
دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل ایک انڈین سٹیزن ہے اور ایک بزنس مین ہے, جن کے نواز شریف گرو کی جو فیملی ہے ان کے ساتھ پرانے ایک فیملی کے ریلیشن شپ ہے, اور ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, اور اس سے پہلے جب انڈیا میں پرائم منسٹر گئے تھے وہاں بھی ہوئی تھی, اور جنرل چونکہ ادھر انڈین لیڈرشپ کے بھی قریب ہیں اور ان سے ملتے رہتے ہیں, تو اس لیے کئی دفعہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات میں کشیدگی ہے ان کی بہتری کے لیے بھی جہاں ڈائریکٹ ایفرٹس ہوتی ہیں وہاں انڈائریکٹ بھی ایسے لوگ جو میوچل فرینڈز ہیں ان کی وساطت کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ اس ٹینشن کو کم کیا جائے.
جی,
باقی ابھی یہ وزٹ کی کوئی خاص اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اگر افغانستان میں گئے تھے اپنے کسی کام کے لیے اور رستے میں وہ رکے اور پرائم منسٹر کو ملے تو یہ کوئی ایک نان ایشو ہے, لیکن یہاں چونکہ الیکشن ایئر ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کو آگے نظر آتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جو پذیرائی ہے وہ تو مسلم لیگ نون کی ہے, جو پچھلا ریکارڈ ہے سارا ہر لحاظ سے, اور آگے بیلٹ باکس کے ذریعے تو کوئی ریزلٹ نظر نہیں آتا اپوننٹس کو, تو دیئر فور وہ فوری طور پہ ہر اس چیز کو لے کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, ورنہ ایک سٹیزن کا ایک آ کے ملنا اور خصوصاً اگر ٹینش حالات ہیں تو آل دی مور ریزن کہ یہ اٹ از گڈ کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ ٹینشن کو ایسکلیٹ نہیں کرنا اور ان کو ان کے تھرو کنوے کیا جائے کہ آپ لوگ جو پراکسی جنگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اس کے پہلے بھی ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا, اور ابھی ہم یہ جو ہم نے پکڑے ہیں لوگ, جو ان کا طالبان کا بندہ پکڑا ہے کلبھوشن ہے, انہوں نے جو ریویل کیا ہے تو وہ سچ ثابت ہوا ہے. اس سے پہلے بھی جب انڈیا کی یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو آواز دینے کے لیے فائنانسنگ فنڈنگ ٹریننگ ہو رہی تھی تو ہمیں اس وقت بھی بالکل کوئی آیوٹا ڈاؤٹ نہیں تھا, جب یہ اٹیک مہران بیس پہ ہوا پی تھری سی اورینٹس کے اوپر, جب یہ کامراب کے اوپر ہوا اویکس جہازوں کے اوپر, تو ہمیں یہ پتہ تھا آرمی کے اوپر ہوا تو اس کا بینیفیشری کون ہے, ادروائز جو نارمل ریلیجیس ریڈیکلز ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی چیز کس طرف ہے اور اس کو کیسے جا کے اٹیک کرنا ہے. تو یہ تھرو آؤٹ انوالومنٹ ہے جس کا پوری دنیا جانتی ہے, لیکن انڈیا کا یہی ہوتا ہے کہ وہ سامنے ادھر سے یہ سب کچھ کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کو آواز دے رہا ہے, پاکستان کو یہ کرنا چاہیے. تو یہ سچویشن ہے, اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے انڈیا کے اندر بھی مانی شنکر جیسے لوگ ہیں جو ایکس فیڈرل منسٹر رہے ہیں, جو ریزنیبل لوگ ہیں, بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مودی کی پالیسیز کو کریٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ آپ ٹوٹل اپنے سیکولر اسٹیٹس سے ہٹ کے ایک ہندو انڈیا کی طرف جو آپ جا رہے ہیں اور آر ایس ایس کی جو فلاسفی ہے اس کو اپنا رہے ہیں, اس سے انڈیا پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے, اور اسپیشلی ابھی کشمیر میں ٹینشن بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے اور انڈیجنس انہوں نے بہت اپنے طور کے اوپر بہت سے لوگوں پہ زیادتی اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم اور بار بار نواز شریف صاحب کی یہ پالیسی ہے کہ خطے میں امن جو ہے وہ لانے کے لیے وہ بندوق کی نوک سے نہیں آئے گا, وہ ملٹری ایکشن سے نہیں آئے گا. ہم نیبر ہیں اور ہمارے پاس کوئی چائس اور نہیں ہے, ہمیں بیٹھ کے بات کرنی ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ ہم ان مسائل کا حل کیسے نکال سکتے ہیں. اس ایفرٹ کے پس منظر میں آپ جب دیکھتے ہیں تو کوئی اگر انڈین یہاں سے ملتا ہے یا یہاں سے عمران خان صاحب انڈیا گئے تھے اور وہ جا کے مودی سے ملے تھے, تو یہ پازیٹیو مووز ہیں, یہ نیگیٹو مووز نہیں ہیں, بیکاز آپ جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو بہت سی چیزوں کو آپ کنوے کر سکتے ہیں. تو اس لیے میرے سامنے یہ تو اس لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت خاص نہیں ہے کہ وہ یہاں ملے ہیں اور وہ چلے گئے. اس سے پہلے بھی وہ ان کو رائے گنڈ میں آئے تھے, ملے تھے, ان کی بچی کی شادی ہوئی تھی اس کے اوپر آئے تھے, نواز شریف صاحب ان کو ملتے رہے, باہر ملک سے ملاقات ہوتی رہی. تو وہ تو اس طرح کے لوگ دنیا بھر کے اندر ہیں جن کے ساتھ, مجھے یاد ہے شوکت عزیز صاحب کے جو متل ہے انڈین, اس کے ساتھ بڑے اچھے پرویز مشرف صاحب کے ٹائم میں تعلقات تھے. پرویز مشرف صاحب آگرہ میں گئے, بہت کوشش کی, انہوں نے کھڑے ہو کے واجپائی صاحب سے ہاتھ ملایا. یہ سب کچھ کہ ان کے ذاتی مفادات کے لیے نہیں تھا, یہ ملکی مفادات کے لیے ہر چیز کی جاتی ہے. اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ایک ڈیموکریٹک کنٹری کا جس کو تیسری دفعہ اوور ویلمنگ میجارٹی ہے, وہ اگر کسی کو ملے گا تو ملک کے مفاد میں ملے گا نا. تو اس لیے آئی تھنک یہ جو ریزنز ہیں یہ کوئی وزن نہیں.
اچھا شمع جنیجو سے بات کرتے ہیں. شمع بہت بہت شکریہ آپ نے خاص طور پر صرف اس ایک چیز پر کامنٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں, کیونکہ آپ بیک ڈور ڈپلومسی کے شعبے میں آپ کا سارا کام ہے, آپ کی مہارت ہے اس میں. آپ کے خیال میں جندل اور شریف ملاقات کو اسی بیک ڈور ڈپلومسی کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے؟ کس طرح سے اس کا آپ تجزیہ کریں گی ایک ایکسپرٹ ہونے کے حوالے سے اس شعبے میں؟
میں بڑی حیران ہوں کہ پاکستان میں مخالفت برائے مخالفت اتنی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو بھی نہیں دیکھتے. پہلی بات یہ ہے کہ جندل پر جتنا ابھی طوفان کھڑا ہوا ہے, یہ پرویز مشرف سے بھی ان کا بڑا کردار تھا بیک ڈور ڈپلومیسی میں, جس طرح بھی جنرل صاحب بتا رہے تھے 2007 میں, اور اس سے پہلے بھی وہ ان سے کئی ملاقات ہوئیں. اب یہ ہے کہ یہ پاکستان افغانستان اور انڈیا کے بیچ میں اگر ایک بات چل رہی ہے کہ وہ جندل کوئی رول پلے کر رہا ہے, تو اب یہ ہے کہ جب آپ باقاعدہ ڈپلومیسی ایک ہوتی ہے کہ جب آن ٹیبل آپ ہوتے ہیں تو دونوں طرف کی سائڈ کنڈا سے لے کر بیٹھتی ہیں, آن دا ریکارڈ آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ سارے ممالک, دنیا کے سارے ممالک, آپ جہاں سے ڈپلومیسی کی ہسٹری دکھائیں نکالیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے بڑے بڑے معاہدے ہوئے ان میں پیچھے سے جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی, جس کو آپ وہ بھی نام دے سکتے ہیں, کہ اس کا بڑا کردار رہا. چائنا کو یو ایس اے ریکگنائز نہیں کرتا تھا کولڈ وار ایریا میں. بھٹو صاحب نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا جس میں ہنری کسنجر کا ایک خفیہ وزٹ تھا, وہ ان کو اسلام آباد سے چائنا لے کر گئے, ماؤزے تنگ سے ان کی ملاقات کروائی, اور اس کے بعد چائنا P5 میں آیا اور پھر یو ایس اے نے ریکگنائز کیا. بھٹو صاحب کا جو یہ رول تھا چائنیز اور یو ایس ڈپلومیسی میں, اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اس کو ایز بہت بڑا پریسیڈنٹ انسیڈنٹ. آپ ہنری کسنجر کی بک پڑھیں یا جتنے بھی ڈپلومیسی کے گرو ہیں, جس طرح بروس جینٹلسن ہیں یا دوسرے اور لوگ ہیں, وہ بڑا اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے کتنا بڑا رول پلے کیا دونوں ملکوں کے درمیان. یہی اب یہ ہے کہ مشرف صاحب کی اسرائیل کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی تھی 2000s میں, حالانکہ پاکستان ریکگنائز نہیں کرتا اسرائیل کو, لیکن اس ڈپلومیسی کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بال شوڈ رول آن, اور اس میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے, اور آپ سب سے بات کرتے ہیں چاہے وہ آپ کا ورس اینیمی کیوں نہ, کیونکہ اگر آپ وار ٹیکٹس آپ جب دیکھیں کہ وار کرافٹ میں, تو اس میں بھی جب جنگیں ہوتی تھیں آمنے سامنے اور وہ کھڑے ہوتے تھے, تو وہاں پر بھی کچھ ایسے ان کے ایل جی ہوتے تھے جو بات کرتے تھے, اور اس سے کئی اوقات بعض اوقات جنگیں ٹل جاتی تھیں. تو پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ آپ ایک اچھی بھی بات کریں تو پھر بھی یہ ہے کہ اس کا اتنا وہ ایشو ہوتا ہے, وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہے. اب مجھے دوسری بات یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا کا اتنا پریشر ہے کہ وہ یہ چیز پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ذاتی دوست ہیں. میرے خیال میں وہ اگر ہاں کہہ دیتے ہاں ملاقات ہوئی ہے, اور یہی بات کہ ایک ڈنر پر یا لنچ پر ملاقات ہوئی ہے, تو اس کو وہ پھر چیز سیٹ اسائڈ ہو سکتی تھی. لیکن ہم بس, مجھے دکھ ہی ہوتا ہے پاکستان کی پالیٹکس پر کہ وہاں پر یہ ہے کہ ہم ہر وقت بندوقیں لے کر بیٹھے ہیں. انڈیا سے بھی یہی چل رہا ہے, پاکستان سے بھی یہی چل رہا ہے, افغانستان میں بھی ہم یہی کر رہے ہیں, اور اب یہ ہے کہ آج ایران نے بڑے کنسرن شو کیے ہیں جو کہ ان کے بارڈر پر. ہم سب سے کس طرح لڑیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے سارے نیبر سے لڑتے رہیں. آپ کو بیٹھ کر بات کرنی ہوگی سب سے. یہ جو ابھی وزٹ تھا, اس میں اگر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اچھے کارڈز کھیلیں تو وہ بڑی ایک ڈومینیٹو پوزیشن پر ہیں, کیونکہ مودی بڑا انڈر پریشر ہے کشمیر کے معاملے میں, اور نواز شریف یہ ہے کہ اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ دے تو وہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں اس معاملے میں, کہ وہ انڈیا کو مذاکرات کی میز پر لے کر آئیں کشمیر کے بھی حوالے سے, اور جو کہ پاکستان اور انڈیا کی ٹینشن ہے دوسرے معاملوں پر, ان کو بھی, جس طرح واجپائی کے دور سے پہلے ہوا تھا.
اچھا جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ شمع, ہمارے ساتھ تھیں, خاص طور سے ڈپلومیسی کے شعبے میں ان کی ایکسپرٹیز ہیں. رضا رومی کا تعلق بھی سفارتکاری سے بھی رہا, سرکاری امور سے بھی رہا. رضا, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے جو بیک ڈور ڈپلومیسی, جیسے شمع نے کہا, سمجھ میں آتی ہے, معاہدوں کی بات ہوتی ہے, ذاتی تعلقات کی بات ہوتی ہے, جنرل صاحب نے اس کی وضاحت کی, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاک بھارت کے جو موجودہ تعلقات کا تناظر ہے کا سارا, اور پھر اس میں یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کی طرف لوگ توجہ کرتے ہیں کہ مری کا ویزا ان کے پاس نہیں تھا, یا ان کو اجازت کس نے دی, یا بہت سارے قریبی جو وزیر اعظم کے ذرائع تھے ان کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا, اور خود ان کی صاحبزادی کو ٹویٹر کے ذریعے اس بات کی وضاحت کرنا پڑی, اس سارے تناظر میں آپ اس کا تجزیہ کیسے کریں گے؟
دیکھیے, بہت ساری باتیں جو جنرل صاحب نے اور شمع نے دونوں نے کہیں, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے یہ جو مسئلہ ہے یہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی پاکستان میں, اور پروپیگنڈا کا طوفان سٹارٹ ہو جاتا ہے. دیکھیے, میاں نواز شریف کی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا ہی انہی معاملات پر رہا ہے. میاں صاحب 1999 سے ہندوستان سے نارمل تعلقات چاہتے ہیں, ٹریڈ چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو, اور ایز اے بزنس مین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹریڈ کا رستہ کھلے گا تو یہ دونوں ملکوں کے لیے اچھا ہے, خصوصاً پاکستان کے جو بزنس مین ہیں اور پاکستان کی اکنامک گروتھ کے لیے اچھا ہے. اسی وجہ سے تو ان کا یہ جھگڑا تب سے چل رہا ہے. ابھی بھی انہوں نے کوشش کی, وہ گئے مودی کی سویرنگ ان کے لیے کہ بھی مودی بھی آئے ان کو ملنے کے لیے, گرچہ کہ وہ ایک پرسنل وزٹ تھا, لیکن وہ کوئی بات نہ بن سکی. اور پھر مودی کا بھی رویہ ہمارے معلوم ہی ہے کہ وہ بھی انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں, اور وہاں پہ بھی ان کے الیکشنز تھے ہندوستان میں, اس لیے وہ ایک جنگ و جدل کا سا انہوں نے کیفیت بنا رکھی تھی. مگر اب وہ معاملہ تھم گیا, اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ مودی بھی انٹرسٹڈ ہو کہ تھوڑی سی دوبارہ کوئی امن کی بات کی جائے, شاید جنرل وہی پیغام لے کر آئے ہوں, ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے. مگر پاکستان میں جس طرح سے اس کو ہوا بنایا گیا ہے اس میں دیکھیے, ایک تو یہ کہ ظاہری بات ہے اپوزیشن تو فائدہ اٹھاتی ہے کیونکہ وہ الیکشن ایئر بھی ہے, مگر دوسرا یہ کہ پاکستان میں پبلک اوپینین کا ایک بہت بڑا حصہ کئی دہائیوں سے وہ اس میں یہ چیز آگی ہوئی کہ بھائی انڈیا سے بات ہی نہیں کرنی, بات ہی کرنا جو ہے نا وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے جو اپوزیشن ہے انہوں نے وہ نعرہ بھی لگا کے اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری کیمپینز چلائی ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں مودی کا جو یار ہے غدار ہے, اور نواز شریف کو اس کے زمرے میں ٹھہراتے ہیں. ایک ان کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے کہ جی وہ بڑے سافٹ ہیں انڈیا کے اوپر وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری تناظر اس میں ہے, اور کوئی حرج نہیں ہے, لوگوں کے ہر ملک میں دوستیاں بھی ہوتی ہیں, تعلقات بھی ہوتے ہیں. میاں نواز شریف ایک سیاستدان ہے پاکستان کے, 30-35 سال سے وہ پولیٹکس میں ہیں, پاور میں ہیں, اور بزنس مین بھی ہیں. تو ان کے ایسی کیا قیامت آ گئی کہ اگر ہندوستان کے کچھ جو ہیں انڈسٹریلسٹ ان کے دوست ہیں یا ان کو پرسنل وزٹ کے لیے آئے ہیں.
لیکن رسا ایک میری بات سنیے گا, چونکہ یہ ساری کی ساری جو سچویشن ہے میرے خیال میں اتنی سادہ نہیں ہے جس کو اتنے سادہ انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں. عام حالات ہوں تو شاید اس میں اتنی بڑی بات نہ ہو, لیکن اس وقت جو پرائم منسٹر کی موجودہ صورتحال ہے, عدالتی فیصلہ ان کے پس منظر میں ہے, اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے. اس سارے تناظر کو دیکھتے ہوئے کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کھلے انداز میں یہ کہتے کہ میں ایک یہ سفارتکاری سے ہٹ کے بات ہے, یہ سفارتکاری کی دوسری بات ہے, لیکن ایک یہ بات کہ بالکل چھپ چھپا کے ایسی بات ہو تو وہ تو کسی طرح کے بھی تحفظات کو تو سامنے لاتی ہے نا, اور اس میں عوام کے بھی تحفظات آئیں گے, اس میں اپوزیشن کے بھی تحفظات آئیں گے.
جی وہ آپ کی بات میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ شاید اس کو ہینڈل بہتر طریقے سے کرنا چاہیے تھا, خصوصاً جیسے آپ نے کہا کہ حالات جیسے آج کل ہیں, اور مے بی تھوڑا سا اور ٹرانسپیرنٹ یا ایک پراپر طریقے سے ہوتا ہے جس میں کہ لوگوں کو اس طرح کے شکوک و شبہات نہ ابھرتے. مگر میں تو اتنی بات آپ سے یہ کہوں گا کہ دوبارہ سے کہ وہ دیکھیے یہ معاملہ جو ہے میاں صاحب کے اوپر مسائل تو رہے ہیں, لیکن دیکھیے یہ پیناما کو پہلی بار تو نہیں ہوا نا. اگر آپ پچھلے ان کو یہ ان کا چوتھا بھی سال سٹارٹ ہونے کو ہے اگلے مہینے, تو پچھلے تقریباً 3.25 سال میں وہ 3 بار ایفرٹس ہوئی ہیں ان کو نکالنے کی. پہلے عمران خان نے دھرنا کیا 2014 میں, پورا سال اس نے ملک کو جو ہے سسپینڈڈ رکھا. اس کے بعد 2016 میں پھر دھرنا ہوا, اب یہ پیناما کیس آ گیا ہے. اب پیناما کیس میں دیکھیے نا, وہ اگر تو ان کو نکالنا ہوتا تو کورٹ نکال دیتی, لیکن کورٹ کے اکثر ججز نے نہیں نکالا. لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئے. اب یہ جو جندل والا معاملہ ہے یہ بھی اسی طرح سے جھوڑا ہوا ہے کہ یہ ایک نان ایشو کو بہت بڑا بنایا جا رہا ہے تاکہ اس سے یہ ثابت کیا جائے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ نہ صرف کرپٹ ہیں بلکہ سیکیورٹی رسک بھی ہیں. یہ چیزیں ہو چکی ہیں ہماری تاریخ میں, بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا تھا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ذرا اوپنلی اور ٹرانسپیرنٹلی وہ ہونا چاہیے تھا, اور باقاعدہ ایک آفیشیل پوزیشن ہونی چاہیے تھی کہ بھائی پرائم منسٹر کی یہ انگیجمنٹ ہے, اس کا یہ وجہ ہے اور اس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پرسنل کیپیسٹی میں وہ ملے ہیں تو اس میں اتنا بڑا ایشو نہیں بننا چاہیے.
ٹھیک, یہ ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے تھی, لیکن چونکہ ہمارے سامنے بہت سارے ہمارے سننے والے ہیں, ان کی رائے ہوتی ہے, عوامی سطح پر اس کی بات کی جاتی ہے, اور ایک ہی چیز کو اور جس طرح سے اس کو ڈیل کیا گیا, ہینڈل کیا گیا اس معاملے کو, شاید اس میں زیادہ ٹرانسپیرنسی کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہوئی. شمع آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہمارے اگلی سیگمنٹ کا وقت ہو گیا, بہت
آخری کمنٹ ہے. ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ اپنی ساری نیگوسیشن یا جو بھی آپ بات کر رہے ہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو خفیہ رکھتے ہیں. جب تک آپ کے معاملات طے نہیں ہوتے ٹیبل پر جانے کے لیے کہ پھر آپ جائیں کسی ایگریمنٹ کی طرف, ٹریک ٹو یا بیک ڈور ڈپلومیسی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو
تو اس کے لیے اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے نا شمع. ہمارے جیسے ملکوں میں اس کی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ہمارے عوام, ہمارے سیاسی جماعتیں بہت ساری اور بہت سارے حلقے اس طرح سے نہیں سوچتے, لہٰذا اس کو ڈیل کرنے کے لیے تھوڑا سا بہتر ٹرانسپیرنسی کا ماحول ہونا چاہیے.
مجھے بھی ٹائم دینا ایک جی 30 سیکنڈ.
جی جی جناب صاحب,
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شمع کی بات سے ایگری کرتے ہوئے, یہ کوئی سیکرٹ وزٹ نہیں تھا اس لحاظ سے. دیکھیں ان کا جہاز آیا ایئر اسپیس, ان کو پرمیشن ہوئی, وہ لینڈ کیا, وہ ملا, وہ گیا. اور تو یہ کوئی اس طرح, یہ جو طوفان ہے نا, یہ صرف میڈیا کی حد تک اور پولیٹیکل وہ پارٹیاں جو کہ ابھی ان کو پتہ ہے کہ وہ ادروائز ووٹ نہیں لے سکتی, تو وہ ہے. ادروائز تو آپ دیکھتی ہیں ان سارے شور شرابے کے باوجود, ابھی چکوال میں میری اپنا ضلع ہے, وہاں الیکشن ہوا ہے تقریباً 20,000 کے مارجن سے. وہ پہلے الیکشن میں تو 8-9,000 تھا, ابھی 20,000 کے مارجن سے جیتے ہیں, اور آئندہ بھی پبلک اس کی پرواہ نہیں کر رہی. لیکن چونکہ اپوزیشن پارٹیز نے ابھی آگے, آپ نے دیکھا پی 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 ایک طرف سمیٹی گئی ہے, تحریک انصاف کو خطرہ ہے کہ ایون خیبر پختونخوا بھی نکلے گا, تو اس لیے ان کا شور شرابہ ہے. اور کچھ میڈیا چینل انفارچونیٹلی الائن ہو جاتے ہیں اور وہ اینٹی گورنمنٹ اس پہ چکر پہ, تو لیکن یہ کوئی اٹ از ناٹ نو کاز فار وری. آئی تھنک پاکستان بائی دی گریس آف اللہ ایک زندہ قوم ہے, ڈیموکریسی ہے, میڈیا کی آزادی ہے, عدلیہ آزاد ہے, جو کہ پرائم منسٹر کے خلاف بھی فیصلے دے رہی ہے, تو ہم آگے جا رہے ہیں, پیچھے نہیں جا رہے, یہ واقعات چلتے رہتے ہیں.
اچھا, اب ہم بات کریں گے افغانستان کے بارے میں, ہمیں بات کرنی ہے. اور ہمارے ساتھ ابھی ہمیں لنڈن سے ہمیں جوائن کریں گے میر وائز افغان جنرل صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک ایک ہم کامنٹ ان سے لیں گے اور اس کے بعد ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلیں گے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے سننے والوں نے اس وقت اس موضوع پہ, جس کے بارے میں کافی سارے سوشل میڈیا کے اوپر بہت ایک جسے کہنا چاہیے کہ آپ ایک طوفان دیکھ سکتے ہیں مختلف بیانات کا, مختلف بیان بازیوں کا سیاسی سطح پر بھی, اور اس کے لیے ہم نے کافی تفصیل سے کھل کر بات کی ہے. اور ہمارے سننے والوں کو اس سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے, وہ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. تو چلیے آئیے بات کرتے ہیں آگے. افغان طالبان نے ماضی کی طرح اس سال میں بھی موسم بہار کی کارروائیاں شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ہدف زیادہ تر امریکہ کی قیادت میں غیر ملکی افواج ہوگی تاکہ انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جا سکے. یہ اعلان جمعے کو ہوا ہے, باضابطہ اعلان جس میں افغان طالبان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن منصوری نام اس کو انہوں نے رکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جمعے کے روز تمام 34 صوبوں میں شروع کر دیا گیا ہے. تو اب میر وائز افغان صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. میر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ طالبان کی طرف سے اس کارروائی کے آغاز سے کیا یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے بات چیت کا راستہ بالکل اب بند کر رہے ہیں, یا پھر ہمیشہ کی طرح یہ اپنا دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے؟ کس طرح سے اس کو دیکھا جائے؟
اگر شارٹ الفاظ میں کہہ دیجیے تو یہ آپریشن چناتے یہ کر رہا ہے, اور ابھی اگر ہم دیکھ لیں ابھی تک کب انہوں نے بند کیے ہوئے تھے, یہ تو نئی بات نہیں, صرف ان کی ایک نام جو ہے انہوں نے چینج کیا, اور ابھی تک کسی اور نام کی ناطے کر رہے تھے اسی دہشت گرد, ہم نے ابھی کسی اور نام کی ناطے کر رہا ہے. اور اب افغانستان میں یوں نظر آ رہا ہے کہ طالبان کا زوال کا سال ہے اس سال, کیونکہ ابھی واشنگٹن کا جو پالیسی یا ٹرمپ کا جو پالیسی وہ سامنے نہیں آیا ہوا, لیکن اس طرح اشارے نظر آ رہا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف جا سکتا ہے, کیونکہ ابھی جو انہوں نے کیا ہوا ہے ابھی تک داعش کے خلاف یا جو باتیں سامنے آ چکی ہیں تو وہ طالبان کو نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تری اسنا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طالبان صلح کرنے کے لیے شاید اپنی پریشر بڑھا رہا ہے, اور یہ اپنی جگہ مانگنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ کو یا لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ طالبان ایک زبردست گرو ہے اور ان کے پاس پاور ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, آپریشنز کر سکتا ہے. تو اسی ناطے اگر ہم دیکھ لیں تو ہاں یہ ایک فریشر ہے. اور دوسری جانب انہوں نے یہ بات بھی کی ہوئی ہے اسی اعلانے میں یا اسی اعلان میں کہ وہ لوگوں کی مسائل جو وہ ان کی کنٹرول علاقوں میں حل کرنا چاہتے ہیں, تاکہ جیسے کہ وہ حکیم کی بات کرتے ہیں یا عدالتوں کی جو بات ہے انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہوا ہے, کیونکہ ابھی بھی کچھ علاقوں میں جو کہ 30% افغانستان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عدالتیں یا ان کی جو سسٹم موجود ہے, باقی جو 20% علاقہ ہے یا جو 30% تک آپ کہہ سکتے ہیں 30% تک وہ لڑائی جھگڑے میں انوالو علاقے ہیں, کبھی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, وہاں پہ طالبان کی جھگڑے ہو رہا ہے, اور 40-50% علاقے جو ہے وہ تو ابھی بھی گورنمنٹ کی کنٹرول میں, اور اسٹرانگ گورنمنٹ کی کنٹرول میں. ہاں, طالبان نے ایک اور خطرناک بات سامنے لایا ہوا ہے, وہ یہ ہے ٹارگیٹڈ کلنگ, جو کہ ابھی تک انہوں نے سامنے نہیں لایا ہوا تھا یہ بات کہ وہ ٹارگیٹڈ کلنگ کرتے ہیں, ٹارگیٹ لوگ کو مارتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ جو خودکش کی جو حملے ہوتے ہیں, جو دلیز کہتے ہیں, جو ایک ساتھ 4-5-10 خودکش جاتے ہیں جگہ, انہوں نے اس بات کو سامنے لایا ہوا ہے, جو کہ یہ بات پرانے ہیں. ابھی تک جو اس اعلان میں سامنے آ چکا ہے, ایک بات سب سے اہم ہے کہ ٹارگیٹ کلنگ کی بات ابھی تک طالبان نے واضح الفاظ میں نہیں کیا ہوا تھا, لیکن اس بار انہوں نے یہ بات بھی واضح کیا ہوا ہے. اب اس میں نقصان کیا ہے؟ نقصان یوں نظر آ رہا ہے کہ افغانستان جیسے ملک میں کوئی بھی ٹارگیٹ کلنگ کرتے ہیں, کوئی بھی اپنی مفادات کی لڑائی لڑ رہا ہے, تو وہ طالبان کی حصے میں جاتے ہیں, اور طالبان اسی کو جو گورنمنٹ کا بندہ ہو تو وہ ظاہر ہے طالبان بلیم کرتے ہیں, اور اگر گورنمنٹ کا بندہ نہ ہو یا کوئی ان کی پالیسی کی متضاد ہو تو ماضی کی طرح اس بار بھی طالبان یہی کہیں گے کہ اس میں ہمارے ہاتھ نہیں ہے. تو یہ سب سے نقصان دہ اقدام جو سامنے آ رہا ہے وہ یوں ہے. اور جہاں تک خودکش حملوں کی بات ہے یا لڑائی جھگڑی کی بات ہے, تو ظاہر ہے یا داعش کرتے ہیں افغانستان میں یا طالبان کرتے ہیں, اور اس وہ وہ اس میں طالبان نے یہ بات بھی سامنے لایا ہوا ہے کہ وہ افغان فورسز اور جو انٹرنیشنل فورسز افغانستان میں لڑائی جھگڑے میں انوالو ہے ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, لیکن صاف ستھرا انہوں نے یہ بات سامنے نہیں لایا ہوا کہ یہ باقی گورنمنٹ کے جو باقی ورکر بھی ان کے ساتھ کچھ نہیں کرتے. افغانستان میں بدقسمتی یہ چل رہا ہے کہ ایک بندہ ایک پوسٹ پہ جاتے ہیں تو اس پوسٹ کو خالی کرنے کے لیے دوسرا جا کر, کرمنل وہاں پہ کم نہیں ہے تو کرمنل کی ناطی قتل کرتے ہیں
جی افغان
طالبان کی پلے میں جاتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک خطرناک عمل ہے,
خطرناک عمل ہے. رضا رومی, بہت چھوٹا سا کامنٹ دیجیے گا کیونکہ اس کے بعد دو کامنٹ اور ہیں اور پھر ہمارے اگلے چونکہ ایکسپرٹس انتظار کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور غیر ملکی افواج کا افغانستان سے اگر مکمل انخلا ہو جائے تو صورتحال میں کوئی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے؟ کوئی کامنٹ؟ رومی چلے گئے ہیں. رضا
جی میں موجود ہوں, بالکل لائن پر.
جی رضا
جی, دیکھیے میں یہ گفتگو سن رہا تھا اور مجھے یہی یہ تو جو ابھی کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل متوقع ہے. ہر بار جب موسم سرما ختم ہوتا ہے تو طالبان اوفینسو جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, لیکن اب کے جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ اس بار جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی مختلف اس طرح سے ہے کہ طالبان اس وقت جو ہیں بہت سٹرونگ ہیں, اور پچھلے تقریباً 1-2 سالوں میں جتنی انہوں نے مختلف علاقوں کے اوپر اپنا اثر بڑھایا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. اس وقت آدھی سے زیادہ افغان جو ٹیریٹری ہے اس کے اوپر ان کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنٹرول ہے. تو یہ جو وہ انہوں نے لانچ بھی کیا آپریشن, یہ اپنی انفلوئنس بڑھا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے بات چیت تو ہوگی کیونکہ اس کے اوپر سبھی پارٹیاں جو ہیں وہ متفق ہیں کہ ان سے بات کرنی ہے, لیکن طالبان بات کرنا چاہتے ہیں فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ, تاکہ وہ ہارے ہوئے گروپ کی طرح اپنی جو ہے نیگوسیشن نہ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ان کی جو ملٹری اوفینسو ہے اس میں اضافہ ہوگا, لیکن بدقسمتی میں اس میں جو ان کا طریقہ کار ہے اس میں جو سیویلین ٹارگیٹس کرتے ہیں وہ بالکل یوں سمجھیے ان ایکسیپٹیبل سی ایک بات ہے, خصوصاً یہ کہ ہسپتالوں پہ یا جو دیگر سویلین انسٹیٹیوشن یا پبلک پلیسز ہوتی ہیں وہاں پہ کرنے سے پھر عوام کے اندر طالبان کی جو ہے ایک تو وہ خوف تو بڑھتا ہی ہے لیکن کریڈیبلٹی بالکل مزید ختم ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, اور اس میں اب یہ وقت ہے کہ یہی صحیح ٹائم ہے کہ پاکستان کو اور ایران کو اور اب اس میں روس بھی شامل ہونا چاہتا ہے, وہ مل کر اس کو فاسٹ ٹریک کریں اور کوئی سی ایسی صورتحال نکالیں کہ جہاں پر ایک پیس ڈیل کی جو ہے نوید مل سکے افغان عوام کو, جو بےچارے 30-35 سال سے پس رہے ہیں, پہلے سوویت یونین کی وجہ سے, پھر امریکہ کے حملے کی وجہ سے اور آکوپیشن کی وجہ سے, تو یہ دونوں طرف سے یہ ہو رہا ہے. اور اس کا اگرچہ کہ پاکستان کو بہت بلیم کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے اس میں بڑا رول ادا کیا اور کیا بھی ہے, حقیقت سے نہیں ہمیں جو ہے وہ انحراف کرنا چاہیے, مگر پاکستانیوں نے بھی اس کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے. ریاست تو الگ ہوتی ہے لیکن دیکھیے 70-80 ہزار پاکستانی جو مر گئے ہیں پچھلے 7-8 سالوں میں, آخر ان کا بھی کون جواب دے گا, ان کی زندگیوں کا, ان کے خاندانوں کا. تو یہ اس لیے یہ پریشر بڑھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اس کی اس کو ایک سولوشن کی طرف لے کر جانا چاہیے اور ایک پرامن معاہدہ ہونا چاہیے جہاں پر کہ ایک افغانستان کا مستقبل تھوڑا سا سیکیور ہو سکے.
بہت بہت شکریہ رضا رومی ہمارے ساتھ تھے, بڑا ممتاز اور منفرد نام ہے ہمارے ان تجزیہ کاروں میں. رضا آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. اگلے اگر 3 منٹ میں ہم 2 کامنٹ لے سکیں, وہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ظاہر کشیدگی کا شکار ہیں, لیکن اب پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹنٹ جنرل بلال اکبر کی قیادت میں پاکستانی فوج کے ایک وفد نے افغانستان کا دورہ کیا ہے, اور انہوں نے فوجی جو افغان نیشنل آرمی کے فوجی اڈے پر ہونے والے حملے کے دوران زخمی ہونے والوں کو مفت علاج کی پیشکش بھی کی ہے. اور وفد نے افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع طارق شاہ اور افغانستان کی فوج کے سربراہ جنرل محمد شریف سے بھی ملاقات کی ہے. تو جنرل صاحب بالکل ایک کوئک کامنٹ کریے گا کہ آنے والے دنوں میں پاک افغان تعلقات کی نوعیت آپ کیا دیکھتے ہیں, جبکہ چین اور روس بھی افغانستان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں.
دیکھیں ویسے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان جو چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن آئے اور افغانی اپنے مسائل خود حل کریں, اور ہم جو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں ہر لحاظ سے. اسی لیے ہمارا آرمی کا ڈیلیگیشن بھی وہاں گیا ہے کہ انٹیلیجنس بھی شیئر کی جائے, کیونکہ پاکستان بڑا ایڈورسلی افیکٹ ہو رہا ہے, اسپیشلی یہ جو بارڈرنگ پروونسز ہیں کنڑ, نورستان, پاکتیا, پاکتیکا, ننگرہار, کھوس, اس طرح کر کے ہیلمنٹ ہے نیچے, ان ساروں کے اندر دن دناتے پھر رہے ہیں. ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ابھی احسان اللہ احسان کو پکڑا ہے, اس نے کہا کہ وہاں یہ ہمیں باہر سے انڈیا سے بھی مدد ملتی ہے اور بہت سے لوگ ہمیں لانچ کرتے ہیں, ہمیں کارڈ دیا ہوا ہے. تو وہاں سچویشن اگر کنٹرول میں نہیں ہوگی, نو گو ایریاز ہوں گے, تو دونوں افغانستان اور پاکستان سفر کریں گے.
تو اس لیے
ہمارے انٹرسٹ میں ہے, خطے کے انٹرسٹ میں ہے, افغانیوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم دیانتداری سے ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں اور اس کو اچھا کریں. آئی ایم نو ڈاؤٹ کہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. جہاں اور بیرونی فوجیں بھیج کے مسئلے کو پہلے بھی خراب کیا گیا ہے اور ابھی اور بھیجیں گے تو اور خراب ہوگی. وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو. یہ جو افغان طالبان ہے, یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں جس کو امریکہ بھی مانتا ہے, سارے مانتے ہیں, اور ان کو نیگوشیشن ٹیبل پہ بھی لایا گیا. اگر ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نیا آپریشن لانچ کر رہے ہیں تو وہ اپنی ریلیونس کو باہر رکھنے کے لیے کہتے ہیں, کیونکہ وہ تب جب اپنا کوئی پریشر کریٹ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات ہوگی. تو یہ ایک نیچرل بات ہے, لیکن ہمیں اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر دونوں ملک آپس میں تعاون کریں, بارڈر کو بیٹر مینج کریں اور انٹیلیجنس کو شیئر کریں جیسے آپ نے کہا تھا.
بہت بہت شکریہ سینیٹر لیفٹنٹ جنرل عبد القیوم ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب آپ سے میری پھر بھی ملاقات ہوگی, بات ہوگی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور افغان صاحب ہم آپ سے بالکل چلتے چلتے کامنٹ لینا چاہتے ہیں, بالکل 1 منٹ میں کامنٹ دیجیے گا کہ یہ جو دورہ ہے اس دورے کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. میر وائز افغان,
یہ دورہ جو ہے یہ اہمیت کی قابل ہے, اور یہ اس لیے کہ یہ فوجی حکام کا دورہ ہے. افغانستان میں افغان گورنمنٹ کا ماننا یہ ہے کہ پاکستانی سیاسی گورنمنٹ جو ہے وہ بے بس ہو چکی ہے, یا ان کے پاس ان کے کہنے کے مطابق یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ طالبان کو درست سمت پہ لا سکے, لیکن فوجی حکام کے پاس یہ اختیار ہے. اگر فوجی حکام اپنی ناطے اس میں مدد دے سکے یا وہ کوئی پرومس کرتے, ابھی تک تو سامنے یہ آ رہا ہے, یا ابھی تک جو افغان گورنمنٹ کا ماننا یوں ہے کہ فوجی حکام جو بات کرتے کم سے کم اس بات میں وزن ہوتے, تو میرے خیال سے اس طرح دورے ہونا چاہیے, اور اس طرح دوروں سے ان دو ملکوں کے درمیان جو تعلقات کشیدہ تھے وہ واپس بن سکتے ہیں, اور یہ خوشائند اقدام ہے, اور
بہت بہت شکریہ میر وائز افغان ہمارے ساتھ تھے لندن سے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے عارف انصار, یہاں واشنگٹن سے پولی ٹیک کے چیف ایگزیکٹو, اور اس کے علاوہ بہت نام ہے ان کا ریسرچ میں, اور بیرسٹر امجد ملک ہوں گے لندن سے ہمارے ساتھ. آخر میں ہم بات کریں گے گل افشاں طارق سے, جو کہ اسپورٹس وومن کے سلسلے میں ایک بات ہوگی, ان سے بھی ہماری بات ضرور ہوگی. تو آئیے اب ایک ذرا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ، اور اب ہم پروگرام کو کچھ بین الاقوامی خبریں بھی ہم کرتے ہیں. امریکہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، جیسا کہ ہم نے بتایا، یہاں واشنگٹن سے عارف انصار اور لندن سے بیرسٹر امجد ملک، دونوں بے انتہا ممتاز نام ہمارے پروگراموں کا بھی اور تجزیہ کاروں کے حوالے سے بھی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا کے میزائل اور جوہری پروگرام کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی بڑی کارروائی کا امکان ہو سکتا ہے، جبکہ امریکی صدر کے بیان کے برعکس ان کے وزیر خارجہ نے ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ واشنگٹن شمالی کوریا سے بات چیت بھی کر سکتا ہے. ایک تو یہ اس کا جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں، اور دوسرا امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے سلسلے میں امریکہ کی حکمت عملی یہ ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر پر دباؤ ڈالنے میں چین سے مدد لی جائے. عارف انصار صاحب، چین اس سلسلے میں کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟
جی بہجت، جو آفیشلز ہیں ان کے بقول جو رپورٹس آئی ہیں کہ چین تو، اور ٹرمپ صاحب نے خود بھی بات کی ہے اس پہ کہ چین نے کافی مدد کی ہے اس میں اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی کوئی کانفلکٹ نہیں دیکھنا چاہتے اپنے ریجن میں، اور وہ اپنا رسوخ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، انفلوئنس کو یوز کر رہے ہیں نارتھ کوریا کے اوپر. اور آج کل میں کچھ باتیں آئی ہیں کہ چین نے یہ بھی وارننگ دی ہے نارتھ کوریا کو کہ وہ سینکشنز بھی لگا سکتے ہیں ان کے اوپر
جی.
اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ آلریڈی جو ہے، جس طرح کہا جا سکتا ہے کہ شاید فیول کی جو سپلائی چین سے نارتھ کوریا کو ہوتی ہے اس میں بھی شاید کوئی کمی لائی گئی ہو. تو یہ ساری رپورٹس تو ہیں کہ چین اپنی انفلوئنس کو یوز کر رہا ہے.
اچھا، تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہتر نتائج کا نکلنا مشکل ہے شمالی کوریا کے لیڈر اور قیادت کو دیکھتے ہوئے؟
لیکن یہ ہے کہ یہ ماضی میں بھی رہی ہے بات. میرا خیال میں اصل میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ نارتھ کوریا کیا چاہتا ہے. جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اکثر نارتھ کوریا اس طرح کے ایکسٹریم میجرز یا اسٹیٹمنٹس دے کے جو وہ کوشش ہوتی ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ وہ کچھ رعایت لینا چاہتا ہے، بات چیت کرنا چاہتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے اور اس سے کچھ مراعات حاصل کرنا چاہتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کی یہی کوشش ہو پاس بیہیویئر کے مطابق. اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹیلرسن ہیں، انہوں نے بھی آج جو بیان دیا اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک پیشکشی کہہ لیں کہ کی ہے کہ بات چیت کی جا سکتی ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ کیا جا سکتا ہے نارتھ کوریا کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اس کے ہدایت کیا ہوں گے، اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، وہ پتہ نہیں شاید شمالی کوریا کو منظور ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے جوہری پروگرام کو ختم کرنا ہوگا، اس کو ہولڈ نہیں کرنا ہوگا.
اچھا، یہی بات ہم کرتے ہیں. ملک صاحب، ایک یہ بات بتائیے گا کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان یہ تنازع آرائی دور کرنے کے لیے کیا سفارتی اور سیاسی سطح پر کوئی حل تلاش کیا جا سکتا ہے؟
جی، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں میں تناؤ کی کیفیت زیادہ نہیں لے کے جانی چاہیے. اگر آپ جنگ و جدل کی بات کریں گے تو پھر ڈپلومیٹک جو چینلز ہیں وہ ویکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں ابھی وقت ہے. ایک تو فیلئر ہے، ہم پہلے ہی ان کو پکڑ نہیں سکے اور وہ اپنا جوہری پروگرام اس لیول پہ لے آئے.
جی،
اب اگر ہو گیا ہے تو گڈ کاپ بیڈ کاپ کی ٹیکنیک ٹھیک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سخت لائن لے رہے ہیں، ٹیلرسن ڈپلومیٹک چینل کی بات کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ دھمکیاں آلریڈی ہوں گی پارٹ اینڈ پارسل جب سخت لائن اختیار کی جائے گی. باقی دوسرے ذرائع اور ڈپلومیٹک چینل پہلے استعمال کیے جانے چاہیے. یو این میں ان کو بٹھا کے، ان کو بلا کے ان کے بات کرنی چاہیے، انفیکشن کی طرف لے کے جانا چاہیے، پھر سینکشن کی طرف لے کے جانا چاہیے، پھر جنگ کی بات کرنی چاہیے. کیونکہ جب پیسیدہ ہی جنگ کی بات کریں گے تو یہ دوسری چیزیں ایگزاسٹ نہیں ہوتی. اور میرے خیال میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، چائنا کو اگر انوالو کریں، وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ چائنا مدد کر رہا ہے، پر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے لیڈر اپنے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو وہ انڈائریکٹلی ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سخت لائن نہیں اختیار کر رہے. اگر ان چینل کو استعمال کیا جائے تو بالکل جو ینگ لیڈر ہیں کم جونگ جو ہے، ان کو میرا خیال اس طرف لایا جا سکتا ہے کہ کچھ ایسی لے اور دے کی پالیسی ہو جس میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا بھی ہو اور ان کو بھی یہ قابل قبول ہو.
اچھا ایک اور سوال ہے عارف صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اگلی دوسری بات کریں، کہ جنوبی کوریا کی حکومت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دفاعی تھارڈ میزائل نظام کے لیے طلب کی گئی $1 ارب کی ادائیگی سے انکار کیا ہے، اور وزارت دفاع کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا ہے، کہا گیا ہے کہ اس معاملے پر جنوبی کوریا اور امریکہ کا موقف وہی ہے جو کہ پہلے تھا، دونوں جو پرانی انتظامیہ کے درمیان ہوا تھا، کہ ان کی حکومت زمین اور اعانتی تنصیبات دے گی، جبکہ تھارڈ نظام کی تعیناتی پر اٹھنے والی لاگت کی کارروائی اور نگہداشت امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ تو جنوبی کوریا تو امریکہ کا آزمودہ حلیف ہے، خطے میں امریکی مفادات کے لیے ضروری بھی بہت ہے، اس ساری صورتحال کے تناظر میں آنے والے دنوں میں ان دونوں ملکوں کے درمیان اب کیا صورت رہے گی؟
میرا خیال ہے اس کا جو پیرامیٹرز ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس چیز کو بھی اپنی پالیسی میں مد نظر رکھ رہی ہے کہ جہاں بھی امریکہ سیکیورٹی اپنی فورسز پرووائڈ کر رہی ہے یا امبریلا پرووائڈ کر رہی ہے، اس سے امریکہ جو ہے فائنینشلی کس طریقے سے اپنے جو بیلنس کرے، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ نیٹو سے بھی یہی گلا ہے امریکہ کا کہ امریکہ بہت زیادہ ریسورسز پرووائڈ کر رہا ہے اور یورپ جو ہے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اپنے بجٹ، نیٹو کے بجٹ کے لحاظ سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی تنازل میں جو نارتھ ساؤتھ کوریا کے ساتھ جنوبی کوریا کی جو آپ نے بات کی ہے بجٹ تھرڈ سے ریلیٹڈ جو ایشو ہے، اس میں یہ والا اینگل ہو کہ ٹھیک ہے امریکہ اپنا امبریلا اور ریسورسز تو پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن کسی نہ کسی صورت میں ساؤتھ کوریا کو بھی اس طرف کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے فائنینشلی۔ میرا خیال ہے کچھ ریسنٹلی اور بھی بات آئی ہے کہ جو تجارتی روابط ہیں امریکہ اور ساؤتھ کوریا، اس بارے میں بھی کچھ باتیں ریسنٹلی ابھر کے آئی ہیں۔
اچھا تو اب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے پاس آج وقت تھوڑا سا کم رہ گیا کیونکہ پہلے ہم ایک بات کر رہے تھے جس میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور بھارتی صنعت کار جندل کے درمیان ہونے والی جو ملاقات ہے اس کے بارے میں کافی گرما گرم بحث ہماری ہوتی آئی، تو اس کی وجہ سے کافی پروگرام آگے تک چلا گیا۔ تو اب ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ روس کو سخت ہدف تنقید بناتے ہوئے اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر ہیں نکی ہیلی، انہوں نے یہ کہا کہ شام میں لڑائی بند کرانے کے لیے روس پر مزید دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ سلامتی کونسل کے 15 ہم منصبوں سے بات کرتے ہوئے ہیلی نے کہا کہ آپ میں سے بہت سو نے یہ بات کہی ہے کہ شام کی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے، اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ روس پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو ملک صاحب، روس پر شام کے معاملے میں دباؤ ڈالنے سے کس حد تک مثبت اور مؤثر نتائج متوقع ہیں، اور کس طرح کا دباؤ ڈالنا ہوگا؟
میرے خیال میں رشیا اور امریکہ نے دونوں نے اپنی اپنی ایک لائن لی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دونوں ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ اسد کے اوپر نہ رجیم چینج ہوتا نظر آ رہا ہے اور ڈائیلاگ جو ہے وہ، اور جو پیرامیٹر سیٹ کیے تھے، ٹائم فریم سیٹ کیا تھا، وہ بھی اس کے اوپر بھی پیش رفت نہیں ہو رہی، اپوزیشن گروپ بن نہیں رہے، اور اسد کو جو ہے وہ پوسیبل پولیٹیکل چیلنج پیش نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے دونوں پھر ہارڈ لائن اپروچ، دونوں بڑے ملک جو ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ انفارچونیٹ سچویشن ہے انٹرنیشنل ورلڈ کے لیے کہ ہم ایسی سچویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ کوئی اپنی جگہ سے بج نہیں ہو رہا، اور جو ریسنٹ اب پڑھ رہے ہیں ماسکو نے جو ان کا جو میزائل ٹیکنالوجی الرٹ سسٹم ہے جو ان کے ساتھ چلتا تھا وہ بھی انہوں نے ودرا کیا ہے، اور انہوں نے ٹام ہاگ میزائل جو ہیں وہ ٹیسٹ کیے ہیں، ادھر اسرائیل بھی وہاں پہ کاروائیاں کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں یونائٹیڈ نیشن کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ رادر دین کہ ایک کنٹری جو ہے ڈیڈ لاک پہ آ جائے، میرے خیال میں یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے کوئی اس طرح کا سیکیورٹی کونسل کی طرف سے موومنٹ ہونی چاہیے کہ یہ بالکل جو اسٹینڈ آف پوزیشن ہے اس کو ڈیفیوز کیا جائے اور اصل دشمن کی طرف بڑھا جائے، اور میرے خیال میں اس ساری کاروائی میں آئیسس اور آئیسس نما فورسز جو ہیں وہ اس میں فریڈم حاصل کر سکتی ہیں اور اس سے ایڈوانٹیج لے۔
اچھا اس کی بات کرتے ہیں، عارف صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت شام کے بحران کی صورت کو ہم کس طرح سے کہیں گے، کیونکہ واقعی جس طرح سے ملک صاحب بتا رہے ہیں اس بات کو کہ بالکل دونوں جو موقف ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں، کیونکہ امریکہ کا ایک زمانے میں لگتا تھا کہ اگر لایا عمل عمل لایا عمل شروع ہوتا ہے تو شاید بشار الاسد کو وہاں رکھتے ہوئے کسی صورت چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن اب ان کا ایک موقف ہے کہ بشار الاسد کو وہاں سے جانے کی ضرورت ہے تاکہ لایا عمل آگے بڑھ سکے۔ آپ کے خیال میں کوئی سیاسی یا مفاہمتی عمل اس وقت ممکن ہے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
اس وقت بجٹ ایک سٹیلمیٹ کی اسی سچویشن میرا خیال بن گئی ہے کہ کیونکہ امریکہ نے بھی اپنی پوزیشن ذرا چینج کی ہے جو کہ ماضی سے ذرا فرق ہے. پھر انہوں نے ایک دم کہا کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ اسد کو مطلب جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر جو وہاں پہ کیمیائی حملہ جو ریسنٹلی ہوا ہے اس کے بعد امریکہ نے فوراً اپنی پوزیشن چینج کی, اور اپنے جو دوسرے حمایتی ہیں گلف میں جو بھی ہیں ان کے ساتھ ان لائن کی کہ ان کو جانا ہوگا. تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اب ایک جو ہے ایک اسٹیل میٹ سا بن گیا ہے, اور ابھی کچھ اس پہ بھی نئی رپورٹس نہیں آئیں کہ جو بات چیت ایک ڈفرینٹ اینگل پہ ہو رہی تھی جس میں روس جس کو اسپانسر کر رہا تھا, جس میں ترکی اور ایران بھی چل رہے تھے, کہ وہ اس میں کیا پروگرس ہوئی ہے. لیکن میرا خیال ہے اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی اسٹیل میٹ سی پوزیشن بن گئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ روس کو پریشرائز کرنے سے یا ایسا اس موقع پہ جو نئی اپروچ اپنائی جا رہی ہے اس سے شاید زیادہ رزلٹ سامنے نہ آئے.
جی عارف صاحب, ایک اور بات اس کے ساتھ چلتے چلتے کریے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بحران جو ہے اسی طرح کچھ دیر تک برقرار رکھا جائے گا, یا واقعی اس میں کسی طرح کی کوئی صورت نظر آتی ہے؟ کیا سلامتی کونسل, کیا اقوام متحدہ, کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی اس میں مدد کر سکتا ہے؟
یو این کا رول تو ہے, اور وہ وہی بات ہے کہ اگر پولیٹیکل سلوشن کی طرف جانا پڑے گا یا جانا کا ڈیزائر ہوگا تو وہ اس صورت میں کس طرح کی اپروچ بنائی جائے. اس سے ریلیٹڈ ظاہری بات ہے ایران کی بھی سچویشن ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایران کے اوپر کس طرح کی اپروچ اپناتی ہے, سخت اپروچ اپناتی ہے یا نہیں. نیوکلیئر ڈیل کے جو ان کی تحفظات تھے پہلے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے, وہ اس پہ کس طرح کی پالیسی اپناتے ہیں. تو یہ ابھی میرا خیال ہے یہاں نہیں ہوئی, پوری طرح سے ابھر کے نہیں آئی, اور اس کے کچھ تانے بانے نظر آ رہے ہیں. لیکن جب تک وہ واضح نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں جو ہے اگر پولیٹیکل اپروچ لی جائے گی تو اس کے کیا تانے بانے ہوں گے. ظاہری بات ہے ملٹری اپروچ کسی حد تک ہی ہے, کیونکہ روس بھی انوالوڈ ہے اور امریکہ بھی ہے, گلف کنٹریز بھی انوالوڈ ہیں, اور ایک قسم کی پراکسی وار وہاں چل رہی ہے. اور اس میں جب تک میرا خیال امریکہ کی پالیسی جو نئی ابھرتی ہوئی پالیسی وہ واضح نہیں ہوگی تو کنفیوژن برقرار رہے گی.
اچھا ملک صاحب, آپ بھی چلتے چلتے ایک اس کے بارے میں کچھ کامنٹ کرتے جائیے گا. اب آپ شام کے بحران کو کس طرح سے حل ہوتا دیکھتے ہیں, یا کیا یہی صورت رہے گی جو تعطل کی صورت نظر آتی ہے؟ کون مدد کر سکے گا؟ کیا اس طرح تو معاملہ نہیں چھوڑا جا سکتا؟
نہیں, معاملہ چھوڑا تو نہیں جا سکتا. یہ بالکل اس طرح تو یہ پراکسی چلتی رہے گی. دونوں بڑے ملک چھوٹے گروپس اور چھوٹے لوگ جو ہے انٹر لاکیٹرز ان کے ذریعے لڑتے رہیں گے, اور یہ اسکیلیٹ ہو سکتی ہے. بڑے بہت بڑی سچویشن انٹرنیشنلی بڑھ سکتی ہے. خیال یہی ہے, جو صحیح جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل اس معاملے میں انٹروین کرے, دونوں جو فریقین ہیں ان کو بٹھائے, اور اسد کے معاملے میں بھی میرے خیال میں ان دونوں کو تھوڑا سا اپنے 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 جو اوریجنل موقف ہیں اس سے ہٹ کے اس طرف آنا پڑے گا. جو اپوزیشن جو گروپ ہے ان کو اسٹرینتھن کریں اور پراپر جو روڈ میپ ہے اس کی طرف لے کے جائیں. اسد کو پولیٹیکلی اگر گراتے تو شاید وہ ممکن تھا اگر تمام اپوزیشن فورسز اکٹھی ہو جاتی. اب جو تمام جو روڈ میپ ہے اسی کو ڈیفیوز کر کے سارے اوریجنل پوزیشن پہ آ جانا کہ ایدھر ریجیم چینج اور نو ریجیم چینج, اس سے یہ ہے کہ نہ روڈ میپ بنے گا اور وہ ٹیررزم بھی چلتی رہے گی اور مائگرنٹ بھی نکلتے رہیں گے اس علاقے سے, اور ہم بالکل ایک ڈیڈ لاک کی طرف آ رہے ہیں. اور اس میں یو این کا رول بہت امپورٹنٹ ہے سیکورٹی کاؤنسل کا, اور ان کو یہ اونرشپ لینی چاہیے اس رول کے لیے, کیونکہ دو بڑے ملک جو ہے ایک اسٹینڈ آف پوزیشن میں ہیں.
بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک, لنڈن سے ہمارے ساتھ سے, یہاں واشنگٹن سے عارف انصار تھے. آپ دونوں سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کا بے حد شکریہ. تو اب ہم آخری اپنے سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں کچھ عرصہ قبل تک کھیل کے میدان میں لڑکیوں کو جن مشکلات کا سامنا تھا, اب ان کے لیے بظاہر حالات بدل رہے ہیں. ایک غیر سرکاری ادارہ ہے رائٹ ٹو پلے نے امریکہ کے ادارے برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ تعاون سے رواں ہفتے لڑکیوں اور خواتین کے کھیل کے مواقع بڑھانے سے متعلق اسلام آباد میں ایک ورک شاپ کا اہتمام بھی کیا ہے. اس ورک شاپ میں امریکہ کے غیر سرکاری اداروں سے وابستہ خواتین ماہرین کھیل نے بھی شرکت کی ہے اور اپنے تجربات سے پاکستانی خواتین کو آگاہ کیا. ویمن ون نامی ایک تنظیم کی امریکہ میں ڈائریکٹر ہیں سیرا میری, وہ کیا کہتی ہیں آئیے سنتے ہیں.
We have done more talking about how you can use your programs and your experience to be a role model for young girls. So as opposed to becoming a better athlete yourself, because we're not so skilled in that area.
उन्होंने कहा कि हमने ज़्यादा बात इस बारे में की है कि पाकिस्तानी ख़वातीन खिलाड़ी किस तरह अपने तजर्बे को बुनियाद बनाकर नौजवान खिलाड़ियों के लिए मिसाल बन सकती हैं।
और इसके बाद हम पाकिस्तान की एक खातून तैराक हैं, किरण खान। वो कहती हैं कि उन्होंने 2001 में स्विमिंग शुरू की थी और उनके बकौल अब वो इस मैदान में तन्हा नहीं।
2001 में ये था कि उस वक़्त मुझे लगता था लोग बहुत कम हैं, एक मुझे लगता था उस वक्त शायद मैं एक अकेली हूँ या मेरे साथ पांच छह लोग हों, लेकिन अब मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मुझे देख के कितने लोगों ने स्विमिंग शुरू की और अभी से उसका सबसे फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है और इन द सेंस कि मैं एक रोल मॉडल बन सकी हूँ बाकी सबके लिए।
पाकिस्तानी खवातीन की फ़ुटबॉल टीम की कप्तान हाजरा खान भी समझती हैं कि अब मुल्क में हालात बदल रहे हैं।
जैसे मेरे जैसे सनमीर जैसे क्रिकेट के लिए या पाकी स्विमर्स या माउंटेनियर्स जैसे एग्जांपल लोकल एग्जांपल्स होते हैं, उनको देख के जो है पेरेंट्स बहुत सिक्योर फील करते हैं और ये समझते हैं कि हमारी बेटियां भी इस स्पोर्ट को प्रोफेशन बना सकती हैं, जो कि ये 10 साल पहले नहीं था इस तरह से माइंडसेट। तो अभी ये ग्रेजुअली बहुत आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं और फैमिलीज जो हैं बेशक वो स्कूल्स में अलाउ करें लेकिन वो जाने दे रहे हैं और खेलने दे रहे हैं अपनी बेटियों को।
और हमारे साथ हैं गुलफ़शां, जो एक साइकिलिस्ट हैं और जिनका मकसद अमन को फ़रोग देना है। अस्सलाम वालेकुम गुलफ़शां।
वालेकुम सलाम।
बहुत बहुत शुक्रिया गुल हमारे प्रोग्राम में बात करने का। ये आप हम सुनवा रहे थे कुछ खिलाड़ी खवातीन हैं हमारे पाकिस्तान से जिनका नाम बहुत नामवर खिलाड़ी खवातीन है और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में खवातीन के लिए खेलों के माहौल बड़ा तब्दील हुआ है और इसमें तब्दीली आई है। अब आप समझी आप समझती हैं कि पाकिस्तान में खवातीन के लिए खेलों के मैदान में काफ़ी तरक्की हो रही है, लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, औरतें आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से आप इसको देखती हैं?
बिल्कुल, अगर आप पिछले पाँच साल से अभी की सिचुएशन देखें तो हालात काफ़ी चेंज हुए हैं। सोसाइटी तो एक सेपरेट है, फैमिलीज काफ़ी सपोर्ट करने लगी हैं और गवर्नमेंट भी किसी हद तक अब स्पोर्ट्स में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट उनकी आनी शुरू हो गई है। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो अगर दुनिया में देखें तो आफ्टर ऑयल टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और टूरिज्म के साथ स्पोर्ट्स बहुत हद तक मिला हुआ है। तो अभी जिस तरह मैंने साइकिलिंग कर रही हूँ, मोटर बाइकिंग कर रही हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट मिलनी शुरू हो रही है। और अगर आज से आप कुछ साल पहले देखें तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं हुआ करती थी, ना लड़कियों में इतनी हिम्मत होती थी कि वो कुछ नया कर सके। तो काफी हालात चेंज हो रहे हैं।
तो आप समझती हैं कि आने वाले दिनों में खवातीन की स्पोर्ट्स में बेहतर माहौल की वजह से मजीद खवातीन को शिरकत का मौका मिल सकेगा?
बिल्कुल, विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक विद इन 1 to 2 years काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे पाकिस्तान के अंदर। और गर्ल्स क्योंकि अभी से ही आना शुरू हो गई है तो आप आगे देखने के इन हालातों में अगर आ सकती हैं तो जब हालात कुछ बेहतर होंगे तो फिर कितना पार्टिसिपेशन उनकी बढ़ जाएगी।
अच्छा, आप क्या समझती हैं गुल, किस कौन कौन सा ऐसा खेल है जिसमें ज्यादा खवातीन सामने आ रही हैं?
अभी जो इमर्जिंग टैलेंट है वो ज्यादा फुटबॉल के अंदर नजर आ रहा है खवातीन का। फुटबॉल और क्रिकेट तो ऑलरेडी हमारी टीम बन चुकी है, बट लेकिन अगर आप उसके साथ साथ देखें तो और एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पाकिस्तान में अभी स्टार्ट हो गया है, जैसे बाइकिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूनिक जो चीज़ें हैं। अब खवातीन ऐसी कोशिश करती हैं कुछ नया काम किया जाए ताकि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज अराउंड द ग्लोब जा सके। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहा है जी।
आपने जब साइकिलिंग शुरू की तो इसके पीछे क्या था, क्या क्या था आपका मोटिवेशन, क्या थी?
मेरी मोटिवेशन मेरे फादर थे, ही वॉज अ ट्रैवलर और साइकिलिंग वॉज जस्ट अ टूल फॉर मी टू ट्रैवल अराउंड यू नो द नॉर्थ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बट मैंने साइकिलिंग के बाद अभी पैराग्लाइडिंग के नेशनल टीम में हूँ, उसके साथ मैं अभी मोटर बाइक पर आ गई हूँ क्योंकि टाइम कंज्यूम बहुत होता था साइकिलिंग पे, तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर गई हूँ उसको मोटर बाइक की तरफ। और अभी मेरा इन करीब एक हफ्ते के अंदर एक मेरा नेशनल रिकॉर्ड अटेम्प्ट है केपी के रीजन के अंदर। तो मेरा यही एम है कि डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल करना, आई एम अ बॉर्न ट्रैवलर, तो यही मेरी मोटिवेशन है।
अच्छा, एक बिल्कुल आखिरी अब मेरा सवाल है ये कि आप समझती हैं कि बड़े बड़े शहरों से सिर्फ खवातीन या लड़कियां आ रही हैं या छोटे शहरों में भी माँ बाप जो है लड़कियों को हौसला अफजाई करते हैं?
असल में आजकल का जो दौर है वो इंटरनेट का दौर है, तो छोटे इलाके बड़े इलाके इतने मैटर नहीं करते। इवन नेशनल प्लेयर्स काफी ज्यादा ऐसी हैं जो कि बहुत सारे गाँवों से ताल्लुक रखती है। इवन मैं खुद झावरियां से मेरा ताल्लुक है और ये जितने पसमानदा इलाके हैं यहाँ से लड़कियाँ आके ही प्रमोट आगे हो रही हैं, बहुत कम पार्टिसिपेशन शहरों की लड़कियों की नजर आती है।
अच्छा,
तो दे आर स्पोर्टर्स।
بہت بہت شکریہ گل افشاں صاحب ہمارے ساتھ تھیں، بہت اچھی ان سے بات ہوئی کہ پاکستان میں خواتین کس حد تک آگے جا رہی ہیں کھیلوں کے میدان میں۔ تو اب بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے کیونکہ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ پروگرام جہاں رنگ کے بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج بعض کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے ہم اپنے سننے والوں کے نام اس میں شامل نہیں کر سکے کیونکہ ہم کسی وجہ سے اس کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ تو میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر تھے ولیم آندرے۔ بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے ایک دفعہ پھر معذرت کے ساتھ کہ آج ہم فیس بک کے ذریعے آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکے یا رابطہ نہیں کر سکے، پھر ایسا ضرور ممکن ہوگا۔ ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے۔ اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔